الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دربار میں حاضری کا موقع عنایت فرما دیتے ہیں. ہفتہ وار ہم اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں، بزرگوں کے واقعات اور قصے سامنے آتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان بھی تازہ ہوتے ہیں اور زندگی میں ایک جینے کا سلیقہ نصیب ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو بندہ عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں. حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے عاجزی انکساری بندگی اور عبدیت اعلی معیار پر دکھائی ہے اور اس کا اعلی انداز سے مظاہرہ فرمایا ہے. آپ کو اللہ پاک نے جو انعام عطا فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، ایسی بلندی شان عطا فرمائی کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام پیغمبروں کو جو خصوصیات ملی تھیں، تو معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے پوچھا، مختلف پیغمبروں کے رسولوں کے حوالے دیے کہ آپ نے فنا کو فنا خصوصیت سے نوازا ہے، تو میرے لیے کیا خصوصیت ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ جہاں کہیں میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ذکر مبارک وہ بھی لیا جائے گا. ورفعنا لک ذکرک، یعنی ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے. تو یہ انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ملا کہ جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے تذکرے ہوں گے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ضرور بھی ضرور ہوگا. عبادات کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو جزو لازم بنایا ہے. نماز جیسی عبادت، اس کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو مؤذن اللہ کی کبریائی سے آغاز کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اسی کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تمام کے تمام مؤذنین کہا کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دو مرتبہ اس توحید کے کلمات کو دہرا لینے کے بعد پھر وہ کہا کرتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اذان کے کلمات کے اندر اللہ پاک نے آپ کے ذکر مبارک کو ایسا لازم قرار دے دیا کہ روئے زمین پر ہر لمحے، ہر آن، ہر خطے میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں. ایک علاقے میں اگر فجر کا وقت ہے تو دوسرے میں ظہر کا وقت، تیسرے میں عصر کا، چوتھے میں مغرب کا، پانچویں میں عشاء کا، اس طرح دنیا کے پورے گرد و نواح کے اندر شب و روز 24 گھنٹے ہر لمحے ہر آن مسلمان جہاں جہاں بسے ہوئے ہیں، ہر لمحے اذانوں کے سلسلے جاری ہیں کہ 24 گھنٹے اللہ پاک نے اپنے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو بھی بلند فرما دیا. پھر اذانوں کے ساتھ ساتھ نمازوں کے سلسلے چلتے ہیں، تو نماز میں جب تک درود شریف نہ پڑھ لیا جائے اس وقت تک نماز کی تکمیل نہیں ہوتی. التحیات کے اندر بھی وہ مبارک کلمات، السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مبارک کلمات جو اللہ پاک نے معراج کے موقع پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے تھے، ان کو بھی جب تک بندہ نہ کہہ لے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے بندگی اس اعلیٰ درجے میں کر کے دکھائی ہے۔ پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے اور عرض کیا تھا کہ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کا حکم ہو، آپ کی مرضی اور چاہت ہو تو ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تاکہ معاش کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں کہ یہ پورا سونے کا پہاڑ آپ کا ہوگا، آپ کی معاش کا معاملہ ایسا آسان ہو جائے گا کہ آپ اس زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ارب پتی کھرب پتی۔ لیکن جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ ایک دن مجھے کھانا ملا ہو، میں پیٹ بھر کے کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن پھر میرے گھر میں فاقہ ہو تو میں صبر سے کام لے کر اللہ ہی کی طرف دست سوال دراز کر دوں۔ تو یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہی کا عالم تھا۔ جب کبھی کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو اس وقت تک آپ اپنا ہاتھ نہ چھڑایا کرتے تھے جب تک اگلا آدمی اپنا ہاتھ نہ چھڑا لے، اپنا رخ انور اس سے نہیں پھیرا کرتے تھے جب تک اگلا آدمی اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ محفل اور مجلس میں جہاں تشریف فرما ہوتے کبھی آپ اپنے پاؤں آگے پھیلا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ جس محفل اور مجلس میں صحابہ جس انداز سے بیٹھتے اسی انداز سے آپ بھی تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ نوبت یہاں تک آئی، نئے آنے والے تلاش کے اندر جب آتے تھے، جستجو میں، اسلام کی جستجو میں آتے تو وہ پہچان نہیں پاتے تھے کہ پیغمبر اسلام کون سے ہیں۔ رفتہ رفتہ مجمع بڑھنا شروع ہوا، آنے والے بھی تجسس کے اندر اور تحقیق کے اندر ان کی کثرت ہونے لگی۔ محفل کے اندر آپ بالکل عام صحابہ کے ساتھ رل مل کر بیٹھا کرتے تھے، آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو آنے والوں کو بھی تشنگی ہوتی کہ آپ کون ہیں، کون سی والی ہستی ہیں جو پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ جب مجمع بڑھنا شروع ہوا، افراد بڑھنے شروع ہوئے، ظاہر ہے کہ اسپیکر کا تو سسٹم بھی نہ تھا، تو آپ کے انفاس قدسیہ اور آپ کے مبارک کلمات وہ مجمع میں پوری آخر تک نہیں پہنچ پاتے تھے، تو پھر صحابہ اکرام نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، آنے والوں کو بھی تلاش کرنی پڑتی ہے کہ آپ کہاں ہیں، آنے والا آپ کو پہچان نہیں پاتا، کوئی امتیازی شان آپ کی نہ تھی، اور پھر آپ کے واضح ارشاد کے اندر آپ کی آواز بھی دور تک صحیح طرح نہیں پہنچ پاتی۔ تو اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم آپ کے لیے ایک چوکی بنا لیں تاکہ آپ تھوڑا بلند ہو کے بیٹھ جایا کریں، اور اس کی وجہ سے آنے والوں کو بھی نمایاں دکھائی دیا کریں، اور آپ کے انفاس قدسی اور آپ کی مبارک کلمات وہ پورا مجمع سن سکے۔ تب پھر آپ نے اجازت مرحمت فرمائی تو آپ کے واضح ارشاد کے لیے پھر ایک چوکی جیسی بنا لی گئی کہ جس میں آپ تشریف فرما ہو کر پھر اپنے واعظ وغیرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس انداز سے، ایسے پیارے طریقے سے، سلیقے سے جیے، اور ایسی سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی۔ چلنے کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ میں آگے آگے چلوں اور سارا مجمع میرے پیچھے پیچھے چلے، یہ مجھے ہرگز پسند اور گوارا نہیں۔ بالکل مل جل کے چلتے تھے کہ پتہ نہ چلے کہ آپ کہاں ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی بھی آپ کو کھانا کھاتے ہوئے اس انداز میں نہیں دیکھا گیا کہ جس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں اور کوئی بڑائی کا انداز ہو، ہمیشہ ایسے عاجزانہ انداز سے حیات ایسی اختیار فرماتے کہ دیکھنے والے بھی سمجھتے جیسے کوئی عاجزی انکساری کا پیکر۔ ایک خاتون تھی جو بہت ہی موپھٹ تھی، اس نے تو ایک دن کہہ ہی دیا کہ دیکھو تو صحیح، ذرا کیسے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں جیسے کوئی غلام ہو۔ فرمایا کہ میں تو غلام ہی ہوں، اللہ کے اعلیٰ درجے کی غلامیت فرمایا کرتے تھے، عبدیت کی انتہاؤں کو چھوا ہے، اور عبدیت بندگی یہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ صفت ہے۔ تبھی تو شب معراج میں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سارے القاب وہاں اللہ پاک نے چھوڑ کر جب شب معراج کا تذکرہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات لے چلا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک۔ تو بندگی یہ ایسی پیاری صفت ہے کہ جو آپ عملی طور پر دکھا کر گئے ہیں۔ اس خاتون نے جب کہا کہ ایسے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں جیسے کہ غلام کھا رہا ہو، فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر غلام اور کون ہوگا۔ دوسرا جملہ بھی اس نے کہا، تھی بے جھجک اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں, مجھے تو کھلاتے بھی نہیں, فرمایا کہ آؤ تم بھی کھا لو. تیسری بات بھی اس نے کہہ دی, کہا کہ نہیں میں تو تب کھاؤں گی جب آپ اپنے منہ کا لقمہ مجھے کھلا دیں گے اور اپنے ہاتھ سے کھلا دیں گے. آپ نے اس کی اس تیسری بات کو مانا, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مبارک لعاب دہن کی برکت سے اس کے اندر نور ایمان اتار دیا, اور پھر ایسی شرم و حیا کی پیکر بنی کہ پھر اس کے بعد کبھی کسی مدینہ کی گلی کوچے میں دکھائی نہ دی. پہلے بے باک تھی, اب ایک لقمہ نواز دیا گیا, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت بھی عطا فرما دی اور کامل مکمل شرم و حیا کا پیکر بنا دیا. لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ, جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی ان کے ساری کو اختیار کرتا ہے, رفعہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں, اپنی ذات کو اپنے نفس کو اللہ تعالی کی مرضی اور منشا میں مٹا دینا, اپنے اندر جو یہ ایک انسان کے اندر انانیت ہوا کرتی ہے جس کو سادے لفظوں میں خناس کہا جاتا ہے, انسان کے اندر جو ایک خناس ہوتا ہے, بڑائی ہوتی ہے, گھمنڈ ہوتا ہے, اس کو تکبر کہا جا سکتا ہے, غرور کہا جا سکتا ہے, اپنی ایک انانیت دکھانی ہوتی ہے, بھرم بازی ہوتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں, یہ چیز بہت بڑی روحانی لحاظ سے مہلک ہے. انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے, اسی بڑائی کو اسی تکبر کو مٹانا یہ اصل کمال ہے کہ انسان اپنی ذات کو بالکل ہیچ سمجھے, کم سے کم تر سمجھے. اگر اپنے اندر بڑائی ہوتی ہے, تکبر ہوتا ہے, انانیت ہوتی ہے, اسی سے فرعونیت پیدا ہوتی ہے, پھر انسان اپنے دائرہ کار کے اندر وقت کا فرعون ہوا کرتا ہے, سامنے والے پر نہ اس کو ترس آتا ہے, نہ رحم آتا ہے, نہ سامنے والے کی حالت پر اس کو کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ کیا بیت رہی ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمہ اللہ اکثر و بیشتر شعر پڑھا کرتے تھے کہ نفس مارا کم ترس فرعون نیس, لیکن اور آن مارا آن نیس. ہمارا نفس اور ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت بھی اپنے وقت کا ایک فرعون ہے, وقت پر پتہ چلتا ہے. جب مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے, اس وقت جو انسان برستا ہے سامنے والے پر, اور پھر جو انسان اپنی اصلیت دکھاتا ہے, کھل کر سامنے آتا ہے, پھر اس کی زبان کی بے باکی ہو یا اور اعضاء اور جوارے کا بے جا استعمال ہو, یا پھر سامنے والے پر طنز اور طعنوں کی بھرمار ہو, سامنے والے کی حقارت اور تذلیل ہو, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا یہ اندر سے فرعون ہے. فرمایا کرتے تھے نفس مارا کم ترس فرعون نیس, ہمارا نفس وہ فرعون سے کم نہیں ہے, لیکن اور آن مارا آن نیس. بات یہ کہ اس کو طاقت, قوت, سلطنت, بادشاہت, فوج, اس کی حکمرانی کے زیر سایہ اشارے کے اوپر تعمیل کرنے والے موجود تھے, تو وہ اپنے ان خیالات کو فوری طور پر نافذ کر کے فرعونیت کا مظاہرہ کر لیا کرتا تھا, لیکن اور آن مارا آن نیس, اس کو طاقت حاصل تھی, ہمیں طاقت حاصل نہیں, بس اگر ہمارا چلے تو ہم بھی کیا کچھ نہ کر گزریں. تو یہ فرعونیت, انانیت, بڑائی, غرور, یہ اگر مزاج کے اندر ہوتا ہے, اسی سے انسان میں غصہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر غصے کی صفت میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی ببر شیر بن گیا, سامنے والے کو ذرا اونچی آواز سے ڈرا دھمکا کے, شور شرابہ کر کے, بدتمیزی کر کے, پھر اپنے آپ کو انسان تیس مار خان سمجھتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ غصے کی حالت میں آپ سے باہر ہونے والا سامنے والوں کی نظروں میں بالکل گر جاتا ہے. اچھے اچھے معزز لوگ جب بیجا غصہ کریں, اگر برمرا غصہ بجا ہو اور اعتدال کی حد تک جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں غصہ ہو, وہ تو انسان کا کمال ہے. ہر چیز اللہ پاک نے خوبی رکھی ہے, غصہ بھی انسان کی ایک صفت اور خوبی ہے کہ موقع کے اوپر غصہ کرنا, جہاں غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے وہاں غیرت کا مظاہرہ کرنا, یہ تو اس کی جوان مردی ہے. لیکن بے موقع غصہ کرنا, بلا وجہ غصہ کرنا, جا بجا غصہ کرنا, یہ انسان کی بزدلی ہے, کمزوری ہے کہ وہ اپنے نفس سے اتنا مغلوب ہے کہ اس کا نفس اس پر اتنا حاوی ہے کہ جب چاہتا ہے اس کو دوسروں کے سامنے کھلونا بنا دیتا ہے. یہ غصے کی کیفیت چھوٹوں میں، بڑوں میں، مردوں میں، عورتوں میں بڑی مہلکانہ انداز میں سرایت کر چکی ہے، اور انسان اس کو بڑی خوبی سمجھ کے ظاہر کرتا ہے کہ میں غصے کا بڑا تیز ہوں. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ غصہ ہمیشہ اپنے کمزوروں پر ہی کیوں آتا ہے؟ غصہ بھی بڑا عقل مند ہے، کبھی اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ کہنے والے جو کہہ دیتے ہیں کہ غصے کا بڑا تیز ہوں، غصے پر قابو نہیں ہے، غصے پر بس نہیں چلتا، فرمایا کرتے تھے غصہ بھی بڑا سمجھدار اور عقل مند ہے، ہمیشہ کمزوروں پر ہی غصہ آتا ہے، ماتحتوں پر ہی غصہ آتا ہے، اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے کبھی غصہ کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہوا کہ یہ اپنے ہی اندر نفس کی شرارت ہے کہ نفس انسان کو ورغلاتا ہے، ابھارتا ہے اور غصے میں لاتا ہے. ہمیشہ انسان وہ بات یاد رکھے کہ جو ابلیس ملعون نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہی تھی کہ تین موقعوں پر میرا وار کارگر ایسا ثابت ہوتا ہے کہ وار چوکتا نہیں، نشانہ خطا نہیں ہوتا. ایک غصے کی حالت میں میں انسان کے دل کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہوں، اس کی رگوں میں اس تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہوں جس تیزی کے ساتھ اس کا خون گردش کر رہا ہے. دوسرے کہا تھا کہ جب کوئی مجاہد راہ خدا میں نکلتا ہے اعلی کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو میں اس کو بیوی کی، بچوں کی، گھر والوں کی، ماں باپ کی، علاقے کی محبتیں تازہ کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں، یاد دلاتے دلاتے اس کو میدان جنگ سے بھاگنے پر آمادہ کر دیتا ہوں. اور تیسرے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مرد اور عورت غیر محرم کہیں تنہائی میں ہوتے ہیں، میں ایک دوسرے کا قاصد بن جاتا ہوں، اس کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہوں، اس کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہوں، آپس میں پھر نقل و حرکت شروع ہوتی ہے اور میں ان کو منہ کالا کرنے پر آمادہ کر دیتا ہوں. یہ تین موقع ایسے ہیں جس میں میرا وار خطا نہیں جاتا. غصے کی حالت، کہ غصے کی حالت میں انسان کس قدر بھیانک کام کر جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر ہوش آتا ہے کہ او ہو یہ کیا ہوا. اور اسی طرح جب سفر کی حالت میں راہ خدا میں انسان نکلا ہوا ہو تو اس وقت پھر بال بچوں کی یاد دلا کر واپس اس کو وہاں سے بھگاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر تنہائی کا موقع ہو، غیر محرم کہیں جمع ہو مرد اور عورت اور وہ گناہ سے بچ جائیں، ناممکن اور محال ہے. تو اس غصے کی کیفیت کو انسان ہمیشہ ملحوظ رکھے. یہ غصہ ہمیشہ اسی انانیت اور بڑائی پن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کتنی ہی جگہوں پر معاملات اسی لیے بگڑتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ وہ میرے سامنے جھکے، یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے سامنے جھکے، ایک دوسرے کے جھکنے ہی کے انتظار میں مدتیں گزر جاتی ہیں. عید آئی، بقرعید آئی، خوشی کے موقع آئے، وہ منتظر ہے کہ وہ پہل کرے میرے یہاں آئے، میں بڑا ہوں. اور چھوٹا سوچتا ہے کہ وہ آئے پہل کرے کہ اس نے غلطی کی تھی، اس نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی ہے. اسی پہل کے انتظار میں وہ بڑا بنتا ہے کہ میں بڑا ہوں، چھوٹا میرے پاس آئے، چھوٹا سوچتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، وہ ظالم ہے، وہ میرے پاس آئے. اسی عرصے کے اندر مدتیں گزر جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن تک اگر رشتے ناطے ٹوٹے رہے اور اسی حال میں انسان مر جاتا ہے، سیدھے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. شیطان اسی انانیت کے اندر، اسی بڑائی کے اندر انسان کو مبتلا رکھتا ہے، اسی گھمنڈ میں انسان رہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں سامنے والے کے آگے ہتھیار ڈالوں. اسی انانیت اور بڑائی کی وجہ سے اس کو فرعون بنا کے رکھتا ہے. نوبت یہاں تک آ جاتی ہے بسا اوقات انہیں ٹوٹے ہوئے رشتوں کے اندر کبھی کوئی ایک یا کبھی کوئی دوسرا دنیا سے چل بستا ہے. بعد میں پھر انسان جائے جنازے میں شرکت کر لے تو کیا فائدہ، ٹوٹے ہوئے رشتے کے ساتھ وہ چلا گیا. تو یہ انانیت اور یہ بڑا پن انسان کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے. اسی بڑائی سے انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، دوسروں سے جلن، دوسروں کی نعمتوں سے انسان اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا. بہت خطرناک مہلک بیماری ہے حسد کی. اللہ پاک رزاق ہیں، تقسیم اس کی ہے، وہ جس کو چاہے جو نعمت عطا فرمائے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے. حاسد زبان سے تو نہیں کہتا لیکن عملی طور پر اپنے سوچ اور تصور کے لحاظ سے وہ اس بات پر ناراض ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی. جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہو تو اس کا پھر انجام کتنا خطرناک ہوگا. باپ اپنی اولاد کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور اولاد کے اندر شکوہ آ جائے کہ تقسیم صحیح نہیں کی، طرف داری کی گئی ہے، تو باپ کو کس قدر غصہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگے منافقین کی طرف سے کہ آپ مال کی تقسیم میں اپنوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں، مہاجروں کو زیادہ دیتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے تو یہ چیز آپ پر بہت شاک گزری ہے. یہ جو الزام تراشی ہے اقرب پروری کی, آپ نے تو ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ حسد کی بیماری حد سے زیادہ ناپسند ہے. فرمایا کہ یہ بالکل مونڈ دینے والی ہے کہ حسد اور بغض یہ انسان کی نیکیوں کو بالکل اس طرح کی طرح مونڈ کے رکھ دیتا ہے, صفایا کر دیتا ہے. اور حسد کی بیماری اسی بڑائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسرے کو ہلکا جان کر اس کو اللہ کی اس نعمت کا مستحق نہیں جانتا. اسی کی وجہ سے پھر غیبتیں ہوتی ہیں, تکبر کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان دوسروں کو دل آزاری کرتا ہے, موقع پڑنے پر تانے دیتا ہے اور حقوق کی حق تلفیاں کرتا ہے, اور پھر ان حق تلفیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتا ہے. اللہ والے جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جو اپنی ذات کو جتنا مٹاتا ہے, حضرت عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بندگی اور شکستگی, عاجزی اور انکساری یہی اصل بندگی ہے, عبدیت اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو مٹائے. فرمایا کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو مٹا سکتے ہو اللہ کے سامنے مٹاؤ, اپنی وجود کو, اپنی ذات کو, اپنے خیالات اور تصورات کو, اپنی فکر فکرات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا میں مٹاؤ. جتنا مٹاؤ گے اتنے ہی زیادہ عبدیت کے اندر کمال پاؤ گے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بیج کو جب زمین کے اندر بو دیا جاتا ہے اور ہل بیل کے ذریعے اس کو روندا جاتا ہے, پامال کیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ کیسا کھلتا ہوا ایک باغ بن جاتا ہے, آبیاری ہوتی ہے, وہاں فصلوں کی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں. وہی دانا اگر زمین کے اوپر پڑا رہے تو کبھی بھی وہ نہیں اگتا, وہ زمین کے اندر رل مل کے اور اس کو جب پامال کیا گیا, روندا گیا, الٹ پلٹ کیا گیا, اس کے بعد وہی دانا ایسا برابر ثابت ہوتا ہے کہ وہاں فصلوں کی فصلیں اگتی ہیں اور باغات کے باغات لہلہاتے ہیں. تو انسان کی ذات کا بھی یہی حال ہے کہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی, مقصد حیات اللہ کی یاد, کہ اپنی بندگی کے مقصد کو انسان سمجھ جائے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی, بندگی نام ہے اپنے آپ کو مٹانے کا, اپنی انانیت کو ختم کرنے کا, اپنی اس بڑائی کو توڑنے کا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر بے بندگی کے زندگی گزار کر چلا گیا تو آخرت میں پھر شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ, ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. تو بڑے حضرات ہمیشہ جو جتنا زیادہ اس حقیقت کو پہچانے ہیں, من تواضع للہ رفعہ اللہ کا مصداق بنے ہیں, کہ جب اپنے آپ کو مٹایا تو ان سادہ ہستیوں کو اللہ پاک نے ایسی بلندی شان عطا فرمائی کہ رفعہ اللہ کر کے دکھا دیا. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں, اللہ والے گزرے ہیں, کہ جو جتنا زیادہ اپنی ذات کو مٹانے کے اندر آگے ہوئے اللہ پاک نے اتنے ہی زیادہ ان کے رتبے اور مقام بلند و بالا عطا فرمائے ہیں. اصل قبولیت اور محبوبیت بلند یہ شان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی ہے کہ بندے کو اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوبیت مل جائے, قرب مل جائے اور وہاں مقبولیت مل جائے تو وہ اصل مقبول اور محبوب بندہ ہے. ہمارے اکابرین کے حالات اور واقعات بے شمار ہیں کہ جو وقت کے بڑے بڑے اکابرین ایسی سادہ زندگی گزار کر گئے ہیں کہ نام اتنے پائے, بلندیاں اتنی پائیں, عروج اتنا پایا, خدمت کے موقع اللہ پاک نے اتنے دیے, فیض جاری اور ساری فرمائے, لیکن زندگی اپنی ایسی سادہ کہ آج کے دور میں تو اس کا تصور بھی شاید ناممکن ہے. دارالعلوم دیوبند کے ہمارے بڑے اکابرین میں سے ایک بڑے مفتی گزرے, حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب, جو پورے دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں کے مفتی تھے. فتاوی دارالعلوم دیوبند کئی جلدوں میں ماشاءاللہ چھپ چکا ہے, جن میں سارے وہ فتاوی تفصیلی. آپ کا یہ حال تھا جب اپنے گھر سے دارالعلوم دیوبند کے لیے تشریف لے کر چلتے تو محلے میں جہاں جہاں کوئی بیوائیں خواتین رہا کرتی تھی, روز کی یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے رکھی تھی, ہر ہر گھر پہ پہنچتے, دستک دیتے, پوچھتے کوئی سودا سلف لانا ہے, سودا سلف کے لیے اس گھر سے پیغام مل جاتا سبزی بھاجی کیا لانی ادھر سے کیا لانا ادھر، تمام بیواؤں کے گھر سے پیغامات لے لیتے، پھر بازار پہنچ کر ہر ہر خاتون کا جو جو بھی لاوارث قسم کی خواتین تھیں بیوائیں تھیں ان کے سودے سلف لے کر سنبھال سنبھال کے الگ الگ کر کے سمیٹ کے لا کر پہنچاتے تھے. صبح سویرے روزانہ کی یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی تھی، اور پھر پہنچانے کے اندر بساؤں کا آتی ہو جاتا کہ ہم نے تو فلاں چیز منگائی تھی آپ فلاں چیز لیا ہے، فرماتے اچھا رکھو میں بھی بدل کے لے آتا ہوں. یہ تک بھی کرتے ہیں کہ اسی سودے کو پھر لے جاتے دوبارہ بدل کے لاتے ہیں. ان بیواؤں کے گھر کے اندر جو ضروریات ہوتی جو بھی کام کاج ہوتا صبح سویرے ان خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون تھی بوڑھی اسی طرح بیوہ قسم کی لاوارث قسم کی، کے بارے میں معلوم ہوا کہ رات کوئی شخص آتے ہیں سارا انتظامات کر جاتے ہیں ان کے گھر کی صفائی ستھرائی کھانا پینا یہ سب چیزیں، تجسس ہوا کہ دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے. خاموشی کے ساتھ وہاں ٹو لگانے کے لیے پہنچے، معلوم ہوا کہ یہ اس خاتون کا سارا گزر بسر دیکھ بھال کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے ایک شخص رات کے اندھیرے میں چپ چاپ آتے ہیں. جب ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی اونچی ہستی لیکن کسی کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو خاموشی کے ساتھ ایسی تنہائی کے اندر اس کی ساری ضروریات وہاں پہنچا دی. یہ ہو اخلاص، یہ ہے وہ للہیت، وہ فنائیت کہ اللہ کے کسی بندے کے میں کام آ جاؤں، کسی بندی کے میں کام آ جاؤں، اللہ کی مخلوق کا کوئی کام میرے ذریعے ہو جائے. فرمایا کہ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اللہ کے کسی بندے کے کام میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے کام بنانے میں لگ جاتے ہیں. بندہ اللہ کی مخلوق کا کام بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے کام بنا دیتے ہیں. یہ کام بنانا اپنے اپنے بس کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کچھ نہ صحیح دعاؤں کے ذریعے سے انسان دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کی دعائیں کر سکتا ہے. خاموشی کے ساتھ اخلاص کے جذبوں کے ساتھ دعاؤں میں لگا ہوا ہے. فرشتہ اللہ پاک نے مقرر فرما دیا کہ جو تنہائی میں خاموشی کے ساتھ دوسروں کے لیے دعائیں خیر کر رہا ہے، اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میرے لیے کون کیا دعا دے رہا ہے، کیا دعا کر رہا ہے. فرشتہ اللہ پاک نے ساتھ میں مقرر فرما دیا جیسے جیسے یہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے تجھ کے لیے تجھ کو بھی بعین ہی یہی خیر ملے. یہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعائیں خیر کر کے کہتا ہے تجھ کو بھی اسی طرح ملے. تو یہ خیر اور بھلائی کے معاملات عملی طور پر بھی انسان کر سکتا ہے کہ جو اس کے بس میں ہو. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے معمول ہم نے بھی دیکھا، اور اکثر جو قریبی ہمارے والد ماجد کے مریدین تھے جن کی لانے لے جانے کی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں تھیں، تو یہ سلسلے جاری رکھے. ہر مہینے بیواؤں کے لمبے لمبے پرچوں کی فہرستیں آتی تھیں، اور اس کے اندر پورے مہینے کا راشن، ساری چیزیں ضروریات، پھر ہر خاتون کا پورا پورا وہ تیار ہوتا تھا، سامان تیار ہو کے پھر باری 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 سب کے یہ راشن جایا کرتے تھے. تو یہ بزرگوں کے سلسلے شروع سے چلتے چلے آ رہے ہیں. تو حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب وقت کے مفتی اعظم ہیں اور وقت کے بڑے مفتی ہیں، لیکن ایسی سادگی کے ساتھ ان تمام بیواؤں کے راشن پانی کو سودا سلف ضروریات جو بھی لانی ہے ان کو لا کر دیتے، اور اگر اس میں بھی کوئی رد و بدل کرنی ہوتی دوبارہ جا کر وہ بدل کے لاتے، اس کے بعد پھر آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لاتے اور پھر سارا دن فتوی نویسی کے عمل کو جاری فرماتے. ایک طرف اس قدر بڑا اعزاز کے شاگردوں کے گویا کے سامنے پورا ایک لہلہاتا باغ ہے، شاگردوں کو اشارہ کریں تو 10 شاگرد سامنے تیار کھڑے ہو جائیں خدمت انجام دینے کے لیے، لیکن عبادت کی نیت سے اس کام کو خود انجام دینا اپنی ذمہ داری بنائی ہوئی ہے کہ روز کے روز خود بنفس نفیس ہر ایک کا سودا سلب پہنچا کر پھر واپس اپنے دارالعلوم تشریف لاتے تھے. اکابرین نے اس قسم کے نظیریں، اس قسم کے معاملات پیش فرما کر اس چیز کو ظاہر کر دیا کہ اگر انسان کے اندر انانیت ہوتی ہے تو وہ شرم و جھجک محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے. نفس اگر مٹا ہوا ہو اپنے اندر، انسان اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھتا ہو، تو پھر دوسروں کی خدمت کو وہ اپنے لیے اعزاز اور سعادت اور نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ، آپ سے ملاقات کے لیے اجمیر سے ایک وہاں کے عالم دین معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تشریف لائے. بڑے دور سے ملاقات کے لیے آئے کہ چلو حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن رحیم اللہ سے ملاقات کر کے آؤں, زیارت کر کے آؤں, دیکھو تو صحیح کہ کون ہے. بڑے چرچے بڑے تذکرے تھے حضرت شیخ الہند رحیم اللہ کی. یہ تحریک آزادی جو انگریز ہندوستان پر قابض ہو چکا تھا اور اس کے بعد آپ نے جو یہ تحریک کا آغاز کیا اور اس کے بعد یہ سلسلے چلتے چلتے انگریز کو ناکچنے چبوائے, تو پورے اس میں بر صغیر کے خطے میں آپ کا ایک نام تھا. تو ملاقات کے لیے وہاں سے چلے کہ زیارت کر کے آؤں. جب یہاں پہنچے وہاں ٹانگے کے والے کے پاس بیٹھے گھوڑا گاڑی میں اور وہاں چلنے لگے کہ بھائی ہمیں جانا ہے دیوبند. تو اس نے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہیں, تو اس نے کہا شیخ الہند محمود حسن رحیم اللہ سے ملاقات. وہ ٹانگے والا یہ تو نہیں جانتا تھا شیخ الہند کا, بڑے مولوی صاحب کے پاس جانا چاہتے ہو؟ کہاں بڑے مولوی صاحب. اس نے لا کر ان کے گھر پر پہنچا دیا. وہاں گرمیوں کا موسم تھا, دستک دی تو سادہ سی ایک تہبند کے اندر ایک سادہ سی قمیض پہنے ہوئے حضرت ظاہر ہوئے. اور اس کے بعد دیکھا تو ایک سادہ بزرگ, کہا کہ بھائی مجھے مولانا محمود حسن شیخ الہند رحیم اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اندر بلا لیا, ٹھنڈا پانی پلایا, آؤ بھگت کی اور پنکھا جھلنے لگے. کہا کہ میری ملاقات ہو جائے؟ کہاں ہو جائے گی, آپ بیٹھیں تھوڑی دیر. ابھی ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی شیخ الہند ہوں. پھر وہ کہنے لگے میری ملاقات کرا دیں. فرمایا ہو جائے گی, آپ جلدی کیوں کریں, اتنی دور سے چل کر آئیں, کہاں سے تشریف لائے, سارے حال احوال کیے, پھر کھانا لا کے پیش کیا, کھانا کھلانے لگ گیا. وہ ان کو بے چینی لگی ہوئی کہ میری ملاقات کسی طرح ہو جائے, اور حال ہلیا اتنا سادہ ہے کہ بھاپ بھی نہیں پا رہے کہ یہی شیخ الہند ہو سکتے ہیں. ایک سیدھے سادے درویش والے ہلیے کے اندر کھانا بھی کھا لیا. اب وہ انتظار میں ہے کہ میری ملاقات ہو جائے, تو تھوڑا جھنجھلا سے گئے. کہا کہ آپ یہ سارے خاطر مدارات تو کر رہے ہیں, جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں میری ملاقات تو کروا دیں ان سے. تو جب مہمان کا اچھی طرح اکرام کر لیا, فرمایا کہ بھائی یہاں شیخ الہند تو کوئی نہیں رہتے, اس گھر میں تو محمود حسن نام کا ایک شخص رہتا ہے جو آپ کے سامنے آپ کا خادم موجود ہے. اب وہ ہل کے رہ گئے کہ وہی جن کو میں ایک بابا جی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ان کے کوئی خادم ہوں گے, وہی میری خدمت میں معمور لگے ہوئے ہیں. اور وقت کے اس قدر بڑی ہستی کہ نامی گرامی اور علماء کے سرتاج, اور اس وقت وہ ایسی عاجزی اور انکساری اور تواضع کے ساتھ ایک آنے والے مہمان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اور ذرا سا بھی ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ یہی شیخ الہند رحمہ اللہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, آپ کا معمول تھا کہ اپنے ایک حافظ قرآن کو آپ نے مقرر کیا ہوا تھا, تراویح وہ طویل پڑھایا کرتے تھے, دس دس پارے روزانہ تقریباً, اور ہر تین دن بعد قرآن کریم ختم ہو جاتا. تو رات عشاء بعد تراویح شروع ہوتی, اور اس کے بعد پھر وہ صبح تہجد کے وقت تقریباً تراویح چلتی رہتی. تو تراویح ساری رات چلتی رہتی. اور حافظ صاحب فرمانے لگے کہ ایک دن رات تراویح پڑھا لینے کے بعد حضرت ہی کے جہاں آرام کی جگہ تھی اس کے قریب ہی میں, مجھ کو لٹا دیا جاتا آرام کے لیے, اس میں سو جاتا کچھ دیر. تو کہا کہ رات آخری پہر تھا, میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے سو لیا. سحری کا وقت قریب تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے. میں نے سوچا شاید کوئی طالب علم ہوگا کہ جو میری خدمت انجام دینے کے لیے شاید میرے پاؤں دبا رہا ہے. تو کہا کہ میں تھکا ہوا بھی تھا, رات بھر تراویح پڑھا کے پاؤں کوئی دبا رہا تھا تو بڑا آرام مل رہا تھا. میں چپ چاپ لیٹا رہا. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے جو پاؤں دبا رہا ہے. چپ چاپ جو اٹھ کے جو دیکھا تو طالب علم تو کیا, خود شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ قدموں میں بیٹھے ہوئے ان حافظ صاحب کے پاؤں دبانے میں لگے ہوئے. کہا میں ہل گیا, جلدی سے اٹھ کر بیٹھا اور اپنے پاؤں سمیٹے. کہا حضرت گستاخی معاف, میں سمجھا شاید کوئی طالب علم ہوگا, آپ نے یہ کیا کیا میرے پاؤں دبانے بیٹھ گئے. فرمایا نہیں تم تو حافظ قرآن ہو, خود آپ چونکہ حافظ قرآن نہیں تھے اس لیے تراویح کے لیے حافظ قرآن کو رکھتے تھے, اور ان کے پیچھے دس پارے روزانہ تقریباً تراویح میں سنا کرتے تھے. فرمایا حافظ قرآن ہو, تم ہماری خاطر اتنی لمبی تراویح پڑھاتے ہو, تھک جاتے ہو تو سوچا تمہاری کچھ خدمت کر لو. تو جب انسان اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے تو پھر سامنے والے کو اپنے سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھتا ہے, ہمیشہ سامنے والے کو پھر وہ عزت دیتا ہے, اس کا احترام اور اکرام کرتا ہے. اور اگر اپنے اندر انانیت اور بڑائی ہو تو پھر معاملہ برعکس ہوا کرتا ہے. تو انسان ہمیشہ پھر اپنا اعزاز اور اکرام چاہتا ہے, اپنی عزت افزائیوں پہ زیرائی چاہتا ہے, اور اس کے اندر کہیں تھوڑی سی مخالفت پائے تو پھر وہ برستا ہے, گرجتا ہے, غصے کا مظاہرہ کرتا ہے. اس لحاظ سے اپنی ذات کو مٹا دینے والا, اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو حقیقتاً پیدا کرنے والا, توازوں کے ساتھ کہ ڈھنڈورا کچھ نہ ہو، چرچا اور تذکرہ کچھ نہ ہو، لیکن اپنے وجود کے اندر، اپنی ذات کے اندر انسان اپنے آپ کو کم سے کم تر سمجھتا ہو اور حقیر اور ادنا سمجھتا ہو، تو اس لحاظ سے یہ عاجزی انکساری گھرانے کے اندر، خاندانوں کے اندر، اپنے متعلقین کے اندر پھر رنگ لاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی معاشرے اور مقام کے اندر اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں. عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھار اپنے گھر کے اندر ہی ننگے سر اور ننگے پاؤں ٹہل لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہی تمہاری حقیقت ہے کہ نہ پاؤں میں چپل ہے نہ سر پر ٹوپی ہے. فرمایا کہ کہیں میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی موقع پر ننگے پاؤں چلیں، تو اس سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے کبھی کبھار میں بھی اپنے گھر میں ننگے پاؤں چلتا ہوں تاکہ سنت زندہ ہو جائے. انسان کی حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا کے اندر یہ سارے ٹھاٹ بانٹ یہ سب پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، سنتیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، سنتوں کے عمل اور سنتوں کو وزن اسی کے ساتھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی اور تابے داری یہی اس کے پھر کام آتی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے مفتی اعظم، ایسے سادہ کہ ایک دن حضرت عارفی رحمہ اللہ کے مطب کے سامنے سے گزرے اور سامان ومان سارا اپنا اٹھائے ہوئے ہیں، تو حضرت کے مطب کے اندر جو افراد موجود تھے حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی سامنے جو شخصیت گزرے جانتے ہو؟ نہیں جانتے. فرمایا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ وقت کے مفتی اعظم ہے اور ایسے سادگی کے ساتھ اپنا سامان اٹھائے ہوئے خود چلے جا رہے ہیں. تو عاجزی، تواضع، بندگی، شکستگی یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. بندے کی حقیقت کیا ہے؟ عبداللہ ابن مطرف رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کے سامنے حجاج کے زمانے کے گورنر گزرا اور اکڑ کر کہنے لگا پہچانتے نہیں، ایک طرف ہو جاؤ، جانتے نہیں مجھے، میں کون ہوں؟ کہا اچھی طرح جانتا ہوں، تیرے ماضی حال استقبال سب میرے سامنے ہیں. ماضی تیرا ایک ناپاک قطرہ کے جسم سے خارج ہو تو غسل فرض ہو جائے، حال تیرا ایسا کہ پیٹ میں غلاظت کا ڈھیر لیے پھر رہا ہے، مستقبل تیرا ایسا کہ کیڑوں کی خوراک بننے والا ہے. جھٹکا لگا اور عقل ٹھکانے آئی، کہا کہ واقعتاً بات تو صحیح کہی. انسان کیا گھمنڈ کرے، کیا غرور کرے، کیا تکبر کے بول بولے، کچھ پتہ نہیں کہ کب تک اس کے اندر یہ سانس کا سلسلہ چل رہا ہے اور ذرا سی دیر میں وہ ہاتھوں میں آ جاتا ہے. تکبر تو وہ کرے کہ جو ذات جس کے لیے زوال نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. بڑائی اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے کہ جو ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، کائنات کے جو مالک اور خالق اور رازق ہیں، ساری کائنات کا نظام ان کے اشاروں پر چل رہا ہے، وہ ہیں بڑائی کے حقدار. فرمایا کہ تکبر اور بڑائی یہ میری صفت ہے، جو اس کے اندر شریک ہوگا میں اس کو پارا پارا کر دوں گا. الکبریاء ردائی، فرمایا کہ بڑائی میری چادر ہے. جو بندہ ہو کر اپنے اندر بڑائی پیدا کرے تو فرمایا کہ میں اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا. تو بڑائی اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. بڑائی چاہے قول کے اعتبار سے ہو، چاہے فعل کے اعتبار سے ہو، تواضع اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور تواضع کرنے والے کو خود پھر اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں، اس کو عروج اور ترقی عطا فرماتے ہیں، عزت اور اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں. تکبر کرنے والے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ گراتے ہیں، ذلت اور رسوائی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ وہ اپنی نظروں میں بھی گرتا ہے، دوسروں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. اس لحاظ سے یہ صفت، یہ کمال انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اللہ والوں سے جڑنے میں اور انسان کے مزاج کی شناسی کے اندر، کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچان جائے کہ میں اپنی حقیقت میں کچھ بھی نہیں. ذرا سا بخار تیز ہو جاتا ہے انسان ہاتھوں میں آ جاتا ہے، خدا نہ خاصہ بلڈ پریشر ہائی اور لو ہو جائے انسان ہاتھوں میں آ جاتا ہے، شوگر ہائی اور لو ہو جائے انسان ہاتھوں میں آ جاتا ہے. کس بلبوتے پر انسان دوسروں پر شور مچائے اور دوسروں پر بڑائی جتائے، سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. کامیاب انسان وہ ہے اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم کا سہارا لے کر، اللہ ہی کی مدد کو شامل حال بنا کر چلتا رہے. اور جو کچھ بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی ملی ہو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عبادت ہو یا نعمت ہو، جو چیز بھی اس کو مل رہی ہے تو اس کے اوپر اگر وہ دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لے، ایک ہے شکر، دوسرا ہے استغفار. عبادت کی توفیق ملی, کوئی نعمت مل گئی, دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کی عطا ہے, آپ نے مجھے نوازا, یہ آپ کی مہربانی کرم نوازی ہے. ساتھ میں استغفار کرتا رہے, معافی مانگتا رہے, مغفرت مانگتا رہے, تو اس کے اندر پھر گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہر نعمت, ہر دولت اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ کر چلے, جب مل جائے تو اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرے. اس میں پھر نظر انسان کی اپنی ذات کی طرف نہیں ہوتی, اپنے وجود اور اپنے کمال کی طرف نہیں ہوتی, سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے, تو پھر بندے کے اندر تواضع ہی رہا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی سوچ, خیالات, تفکرات صاف ستھرے بنائے, اور عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے ہمیں خوبیوں کے ساتھ آراستہ فرما دے, خامیوں سے اللہ پاک ہمیں پاک فرما دے. بات یہ کہ دیکھنے میں تو ہم سب بڑے دیندار دکھائی دیتے ہیں, داڑھی ٹوپی بھی نظر آ جاتی ہے جو بڑی آسان ہے, لیکن حقیقت میں اندر سے سیرت کا بدلنا, اپنے مزاج کا بدلنا, اخلاق کو صحیح طرح سنوارنا, معاملات کو صاف کرنا, یہ اصل حقیقت بڑی مشکل سے حاصل ہو پاتی ہے. ورنہ تو ظاہری لحاظ سے لباس ہمارا سنت کے مطابق آسانی سے ہو جاتا ہے, چہرے پر سنت کا نور سج جاتا ہے, ٹوپی کا انسان اہتمام کرنے لگتا ہے, نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے, عبادات کے اندر لگ جاتا ہے, لیکن جو اندر دل کی دنیا ہے اس کا سنورنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انسان ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ دیکھنے میں دیندار, نمازی, پرہیزگار, لیکن جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے انسان کہتا ہے یار یہ تو بڑا دھوکے باز ہے, پرلے درجے کا چیٹر اور فراڈی ہے, ہے تو یہ فلاں انداز کا, لیکن موقع لگنے پر یہ ڈنک مارتا ہے, ایسا انسان خطرناک ہے. پھر صحابہ کے اندر, صفہ والے صحابہ میں ایک آدھ صحابہ ایسے ہوئے کہ جب انتقال ہوا تو ان کے پاس کچھ اشرفیاں نکلیں, ان کے لیے سختی کے معاملات ہوئے. فرمایا کہ یہ تھے تو فقراء صحابہ میں, لیکن اندرون خانہ ان کے پاس مال تھا, تو معاملہ شدت کا ہو گیا. تو ایک انسان ظاہر میں تو وہ متبع سنت دکھائی دے رہا ہو, لیکن اندرون خانہ اس کے اندر فراڈ بھرا ہوا ہو, دوسروں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو, بغض و عداوت, حسد بھرا ہوا ہو, یا دوسروں کے ساتھ بے ایمانی کا وہ معاملہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے, اگلا انسان مطمئن ہے کہ داڑھی ٹوپی والا ہے, سنت کے مطابق اس کی وضع قطع ہے, جب معاملات کیے معلوم ہوئی تو فراڈی. اس قسم کے کرتوت کرنے والا, یہ خطرناک قسم کا, ایک تو وہ ہے, ایک شکاری نے شکار کیا تھا, پرندہ جب شکار ہوا تو شکوہ کیا, کہا کہ یہ مقابلہ صحیح نہیں ہوا. شکوہ اس نے یہ کیا, اس شکاری نے حال حلیہ یہ اختیار کیا کہ صوفی بن گیا, صوفی بن کے جا رہا تھا, جاتے رہتے اچانک اس نے جھپٹا مار کے شکار کو پکڑ لیا. تو شکار نے یہ شکوہ کیا کہ یہ معاملہ غلط ہوا, اگر یہ شکار کرنے آ رہا تھا تو شکاری کے حلیے میں آتا تو وہ بھی اپنا داؤ چلاتا, میں بھی اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کرتا, پھر تو مقابلہ صحیح تھا, پھر یہ اگر کامیاب ہو جاتا تو یہ حق بجانب تھا کہ یہ شکاری بن کر آیا اور میں شکار تھا, ہم دونوں کا مقابلہ ہوتا, جس کا داؤ چل جاتا وہ جیت جاتا. لیکن یہاں اس نے فراڈ کیا ہے کہ حلیہ اختیار کیا صوفیوں والا اور کام کیا ہے شکاری والا, کہا کہ یہ اس نے بے ایمانی کی ہے. میں مطمئن تھا کہ یہ تو صوفی ہے, اپنے چلا جا رہا ہے, اچانک اس نے جھپٹا مار کے مجھ کو شکار کیا, تو یہ اس نے غلط. حقیقت یہی ہے کہ ایک انسان ظاہر میں تو بڑا اچھا دکھائی دے رہا ہو, لیکن باطن میں جب اس کا معاملہ کھل کر آئے, پڑوس کی, سفر کی اور معاملات کی, تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اس سے انسان کا معاملہ کھلتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے. سفر میں انسان کھل جاتا ہے, سفر ساتھ کرنے کا موقع مل جائے, اس کا مزاج, اس کے انداز, یہ سب چیزیں کھلتی ہیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے, حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے. پڑوس میں انسان کھلتا ہے جب ساتھ رہنا نصیب ہو. ایک صحابی تھے, کہا گیا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے. فرمایا کن محسنہ, نیکی کرنے والے بن جاؤ. اگلا سوال انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے میں نیکی کرنے والا بن جاتا ہوں, لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نیکی کرنے والا بن گیا؟ فرمایا پڑوسیوں سے پوچھ لو, پڑوسی اگر اس بات کی گواہی دے رہے کہ بڑا نیک انسان ہے, کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتا, کوئی تکلیف, کوئی ایذا رسانی نہیں کرتا, فرمایا کہ تو پھر نیک ہو, اس کے برعکس سے سمجھ لو کہ تمہاری ساری نیکی پانی میں گئی. تو معاملات کے ذریعے, جب لین دین, خرید و فروخت, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے جس میں انسان کا کسی دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے, معاملے کے ذریعے انسان کھل کر سامنے آتا ہے کہ کتنا پانی میں ہے. پڑوس کے اندر رہتے ہوئے انسان پتہ چلتا ہے کتنا کردار کا ہے، اور سفر کے اندر انسان کھل کر آتا ہے کہ اس کی حقیقت کیسی ہے. ہم اور آپ سبھی اس معاشرے سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سفر کے اندر بھی کئی ایک واسطے پڑتے ہیں. اچھے اچھے لوگ سفر کے اندر بچھو ثابت ہوتے ہیں کہ یہ تو ڈنک مارنے والے بچھو اور سانپ سے زیادہ زہریلے. اس کا تجربہ خاص طور پہ حج کے سفروں میں بہت ہوتا ہے کہ یہاں سے انسان جب سفر شروع ہوتا ہے تو بڑے بڑے اچھے اچھے حاجی، بڑے دیندار دکھائی دینے والے، جب 30-40 دن کا دورانیہ گزر کر واپس آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت سب کی حقیقت کھلی ہوئی ہوتی ہیں کہ کون کس مزاج کا ہے، کون کتنا تمیز والا ہے، کون کتنا بدتمیز ہے، کون کتنا تہذیب والا، کون کتنا بے تہذیب ہے، کس کے اخلاق کیسے ہیں، کس کے اخلاق کے، سارا سب کچھ 30-40 دن میں کھل جاتا ہے. تو سفر کے اندر، پڑوس کے اندر اچھے اچھے کھل جاتے ہیں کہ یہ معاملات کا کیسا ہے. اپنا کچرا پڑوسیوں کے آگے ڈال دینا، پڑوسیوں کے تکلیف پہنچانے کے لیے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھرے ہوئے پانی کے برتن، گندے میلے پانی کو گاڑیوں پر انڈیل دیا جاتا ہے. طرح طرح کی اذیتیں لوگ جھیلتے ہیں، پھر اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. کھڑی ہوئی گاڑی کی ہوا نکال دی جاتی ہے، اور جو انسان کا بس چلتا ہے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، چوری چھپے. اور جو انسان اچھا ہو پڑوسیوں کے لیے، تو وہ اپنے گھر کے آگے جھاڑو بعد میں لگاتا ہے، دوسروں کے گھر کے آگے جھاڑو پہلے لگاتا ہے. اپنی خیر خواہی سے زیادہ پڑوسیوں کی خیر خواہی کو مد نظر رکھتا ہے. معاملات کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ ہمیشہ میری وجہ سے کسی دوسرے کے معاملات کے اندر کوئی بگاڑ نہ آئے، کسی کو نقصان نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. لے تو لال، ٹال مٹول، اور معاملات کے وقت میٹھا بن جانا، اور جب اپنا معاملہ پڑے اس وقت کڑوا بن جانا، یہ انسان کی حقیقت کو کھولتا ہے. قرض لیتے وقت انسان کیسا ہے، قرض دیتے وقت کیسا ہے، کرایہ پر مکان لیتے وقت کیسا ہے، کرایہ پر کچھ مکان چھوڑتے وقت کیسا ہے، خریدتے وقت کیسا ہے، واپس کرتے وقت کیسا ہے، پل پل پہ انسان کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے. اچھے خاصے دیندار مذہبی سوچ رکھنے والے، پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، ایک تعلق والے، اگریمنٹ پورا ہو گیا، مالک مکان نے خالی کرنے کا کہا، تو مجھے یہ آ کر تفصیل بتانے لگے کہ میں نے تو اس کو کہہ دیا کہ زیادہ مجھے وہ نہ کرو، ورنہ میں ابھی اسٹارٹر لے لوں گا، تمہارا باپ بھی نہیں چھوڑا سکے گا. ایگریمنٹ جس مدت تک کا ہے، اس مدت کے بعد مالک مکان اپنی ذاتی چیز کو خالی کرانے کا اگر وہ نوٹس جاری کرتا ہے، تو وہ حق بجانب ہے. اگلا آدمی اس کو دھمکی دے کہ میں خالی نہیں کرتا، میں تو اسٹارٹر لے لوں گا، تو اس قسم کی نوعیت، یہ معاملات سے انسان پتہ چلتا ہے کتنا پانی میں ہے. قرضہ لیتے وقت انسان بہت منت سماجت کرتا ہے، قرضہ چکاتے وقت پھر وہی انسان پہ غراتا ہے، دشمنی پر اتر آتا ہے، پھر دھمکیوں پر اتر آتا ہے کہ میں قرضہ کس طرح نکلواؤ گے، مجھ سے نکلوا کے دیکھو. بسا اوقات کسی دوسرے کی چیز پر قبضہ جما لیا، کسی کی دکان پر، کسی کے مکان پر. یہ معاملات کی خرابی انسان کی حقیقت کو سامنے لاتی ہے کہ یہ اندر سے کیسا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ دل کی دنیا صاف ہو، معاملات کا انسان صاف شفاف ہو، اخلاق اس کے پاکیزہ ہوں، جس میں سب سے اول درجے میں گھر آتا ہے. پرسوں ہی جمعے کے دن حدیث گزری شام کے درس میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا میرا ساتھ ہوگا، اور تم میں اچھے اخلاق والا وہی ہے جس کا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو. بیوی بچوں کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ، جن کے ساتھ زندگی اس کی بسر ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا اور پاکیزہ ہو، معاملات کا سلجھا ہوا ہو، اور اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف اور ٹھیس نہ پہنچتی ہو، مزاج کے اندر عاجزی انکساری توازو ہو، اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہ لیتا ہو. فرمایا کہ تم اگر ایک خوبی کو اپنا لو، تو اللہ کے بھی محبوب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب، کہ جو تم پر ظلم و زیادتی کرے اس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے رہو، جو تم کو محروم کرے اس کو بھی دیتے رہو. بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ انسان ظلم کرنے والے کے ساتھ، زیادتی کرنے والے کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرے، اور نہ دینے والے کو انسان دے، اور جو آپ کے ساتھ بد سلوکی کرے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. مشکل مرحلہ ہے، لیکن اس مشکل مرحلے کو اپنانے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز روزہ کر لینا تو بہت آسان ہے، لیکن دل کی دنیا کو سنوارنا، اخلاق کے میدان میں انسان واقعتاً انسان بنے، یہ بڑا مشکل کام ہے. ذرا سا اتار چڑھاؤ ہو جائے، انسان اپنی اصلیت کے اوپر آ جاتا ہے، اپنی حقیقت کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے، پھر وہ کیا جانے کیا نماز، کیا روزہ، کیا نسبت، کیا تعلق، پھر وہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے, بدتمیزی پر اتر آتا ہے, بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر سامنے والے کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتا ہے, پھر اس میں دین بھی بدنام ہوتا ہے, دیندار بھی بدنام ہوتے ہیں, مذہب اور مذہب والے سبھی بدنام ہوتے ہیں. اللہ والوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ تو دوسروں کی خدمت انجام دیا کرتے ہیں, دوسروں کے کام آیا کرتے ہیں, دوسروں کے لیے اپنی ذات کو مٹایا کرتے ہیں, نہ یہ کہ اپنی ذات کی خاطر دوسروں سے لڑنا جھگڑنا, ان سے لڑ بھیڑ کے اپنے حقوق کو حاصل کرنا, یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے. من تواب علی اللہ رفعہ اللہ, فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. تو اس بلندی کے حصول کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر انسان اپنی ذات کو عاجزی انکساری کا پیکر بنائے اور تواضع کا مجسم بن جائے, اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بارگاہ میں ایسا پیش کرے کہ صاف شفاف زندگی ہو, تو پھر تو ہے کامیابی مزیداری. کہ نہ اس کی بیوی کی طرف سے کوئی شکایت ہو, نہ بچوں کی طرف سے شکایت ہو. حال یہ کہ ہم اس قدر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ بڑھاپے تک بھی بیوی ہم سے بیزار رہتی ہے, بچے ہم سے پریشان رہتے ہیں. انسان ہمیشہ شکوے شکایت تو دوسروں کے کرتا ہے لیکن اپنی ذات کی طرف نظر نہیں جاتی کہ میں خود کتنا کڑوا ہوں, کتنا بد مزاج ہوں, کتنا سخت اور کتنا روکھا ہوں. اپنی ذات کی طرف نظر نہیں جاتی, دوسروں ہی کو قصوروار ٹھہراتا ہوا دنیا ہی سے گزر جاتا ہے. اپنے مزاج میں نرمی لانے کی ضرورت ہے اور صفات ایسی پیدا کرے کہ شیر و شکر ہو, میٹھی بول, میٹھے بول اور اچھی زندگی, پیارے تعلقات انسان استوار کرے کہ ہر دل عزیز ہو. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. اس کا مزداق انسان بن جائے, تواضع اور انکساری کا پیکر بن جائے, اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند یہ شان عطا فرماتے ہیں. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. مظہر حسین صاحب بیمار چل رہے, دعا فرمائے کہ اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں میں سے بڑے بزرگ, اکابرین میں سے بہت بڑے, اللہ کے ایک نیک ولی, متقی ولی کامل حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ آج رات مشیت الہی سے انتقال فرما گئے, جو ہمارے پاکستان کی تبلیغی جماعت کے امیر رہے. آج ابھی مغرب بعد راوند میں ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان اللہ والوں کی مغفرت کاملہ فرمائے, درجات عالیہ پر فائز فرمائے. پوری زندگی اپنی اللہ کے لیے وقف کی ہوئی تھی اور ہر وقت ہر لمحے ہر آن اللہ ہی کی باتیں ان کی زبان پر جاری ہوا کرتی تھی اور ہر وقت اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں رہا کرتے تھے. ایسی مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے, کہ ہماری بھی زندگی ایسی مبارک ہو کہ سعادت کا جینا ہو اور سعادت کا جانا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عمر دراز عطا فرمائے اور نیکیوں سے لبریز زندگی عطا فرمائے, اور اللہ پاک اپنے دین کی خاطر ہم سب کو بھی قبول و منظور فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.